نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اب تیسرا یہ واقعہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا, ربی اے میرے رب, ارینی مجھے دکھا دے. کیا دکھا دے؟ کیف تحیی الموتا, کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو, اللہ مجھے دکھا دے یہ. کیوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ؟ قالا اولم تؤمن, فرمایا کیا بھلا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پہ؟ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا, اس لیے کیوں سوال فرمایا؟ رہتی دنیا تک کہیں کبھی کوئی اللہ کے اس دوست کو یہ نہ سمجھے کہ ان کو ایمان نہیں تھا اس بات کے اوپر. نہیں, ایمان تو تھا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے قالا بلا, فرمایا کیوں نہیں, ایمان تو ہے اللہ, میرے پاس ایمان ہے, لیکن کیا بات ہے پھر کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اطمینان, دیکھیں جس چیز کو آپ نے دیکھا نہ ہو نا آنکھوں سے, چاہے آپ کو جتنا بھی اس پہ یقین ہو, لیکن پتہ ہے ہوتا کیا ہے, انسان اس چیز کی کھوج میں لگا رہتا ہے کہ جو ہے نا یہ کیسے ہو, کیا ہو, پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا, یہ کام کس طرح سے یہ ہوگا. تو یعنی ایک انسان کے اندر ہوتی نا یعنی کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو صرف اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا. ورنہ دیکھیں کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں, پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں اللہ مجھے دکھا, کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا, لیکن ایک ہوتا ہے نا دل کا ٹھک جانا, سکون آ جانا, جم جانا دل کا, کہ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن انسان کا یقین متزلزل نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے. دیکھیں حضرت علی ہے نا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا, یعنی کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا میرے یقین اور اطمینان میں, کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے اطمینان کامل حاصل ہے. مجھے یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر غیب کا پردہ ہٹ جائے میں جنت دیکھ لوں تو ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, اب ہمارا یہ حال ہے, اگر ہمارے سامنے جنت لے آئی جائے تو ہمارا یقین کتنا بڑھ جائے گا نا, ہمارے سامنے جہنم لے آئی جائے کتنا یقین بڑھ جائے گا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اگر میرے سامنے لے کر آئی جائے نا, پھر بھی میرے یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا, ذرا سا بھی زیادہ بڑھے گا نہیں میرا یقین, کیونکہ آلریڈی ان کو ایسا یقین ہے جیسے کہ سامنے دیکھ کے آپ کو کسی چیز پہ یقین آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ حضرت علی کو اگر اتنا یقین تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں یہ ایسے پوچھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک اطمینان قلب ہے نا, یہ انہوں نے فرمایا لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول تو وہ ہے جس پہ حضرت علی ہیں, جو اولیاء اللہ کا, جو صدیقین کا, ان کا لیول ہے, اور ایک لیول وہ ہے جو اتنا اوپر ہے جو انبیاء کا لیول ہے, جو بہت اوپر ہے. حضرت علی کا جو لیول ہے اطمینان کا وہ بے شک بہت اونچا لیول ہے, لیکن خلیل اللہ کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبوت جو مقام نبوت ہے اس میں جو اطمینان کا درجہ ہے نا, اطمینان قلب کا, وہ بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اتنا تو ہمیں بھی تھوڑا جو بھی ہمارا تھوڑا بہت ہمارا نالج ہے اس کے مطابق اتنا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ نے زندہ کرنا ہے. تو اگر ہمارے جیسے جو بالکل ہی بیکار قسم کے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کو اگر اتنا تھوڑا بہت یقین حاصل ہو گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوگا؟ تو اس لیے بعض لوگ اگر یہ کوسچن کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کرا, کیوں یہ کہا, کیا ان کو یقین نہیں تھا, تو یہ بات نہیں ہے. آپ اس جواب کو نوٹ کر لیں کہ وہ اپنے مطابق, اپنے لیول کے مطابق, جو ان کا لیول تھا, یقین تو ان کو تھا لیکن اطمینان قلب کے لیے, وہ اطمینان قلب جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, وہ والا لینا چاہتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو تجربہ کرنے کو بتایا کہ کیا کریں. قالا فرمایا, یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب جہاں یہاں پہ اچھا یہاں پہ لکھتے جائیں آپ لاسٹ نہ ہو جائیے کس نے کیا کہا. جو پہلا ہے نا قالا, اذ قالا ابراہیم, اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. پھر آگے قالا اولم تؤمن, تو نیچے لکھ دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے قالا بلا کے نیچے لکھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. پھر اگلے قالا فخذ کے نیچے لکھ لیں بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فخذ پس لے لو, اربعۃ من الطیر, چار پرندوں میں سے, پرندوں میں سے اور پرندے لے لو. اب یہ کون سے پرندے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں نا بہت ساری آراء ہیں, ہمیں اس میں خیر جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کون سے پرندے تھے. کوئی کہتا ہے بھائی یہ مرغ تھا, ایک مور تھا, ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا. کوئی کہتا ہے مرغابی تھی اور پتہ نہیں کوا تھا اور دوسرا تیسرا چیز اور کوئی وہ تھا. تو اینی ہاؤ جو بھی فور برڈز تھے, ٹھیک ہے. تو فرمایا یہ چار پرندے لے لو. فسور ہننا الیکا, تو پھر مانوس کر لو ان کو اپنی طرف, اپنی ساتھ ان کو, جس کو کہتے ہیں نا ہلا لو, یعنی ہلا لو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ وہ آپ سے جب آپ ان کو آواز دیں, جب آپ ان کو بلائیں تو وہ دوڑے چلے آئیں. جیسے ہو جاتا ہے نا ہم ٹیم کر لیتے ہیں اپنے جو پیٹس ہوتے ہیں, ان کو اتنا اپنے ساتھ وہ کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی پہچان ہوتی ہے, ان کو بھی ہماری آواز کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ اس لیے بھی فرمایا کہ جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو کہیں یہ بات نہ ہو کہ یہ وہی پرندہ ہے کہ نہیں ہے, بلکہ ان کو اچھی طرح پتا ہو کہ یہ وہی والا ہے جو میرے پاس تھا, ٹھیک ہے. اب آگے کچھ بتایا نہیں گیا, آگے کی بات حذف ہے, لیکن یہ جان لیں پھر آگے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چار پرندے لے کے ذبح کر لیں. جب آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا نا, اس کے بعد ذبح کر لیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیا ان کو, سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ ان کے ٹکڑے لے کے آپس میں مکس کر دیں, چاروں پرندوں کے مکس کر دیے. پھر چاروں پہاڑوں پہ, چار پہاڑوں پہ ان کے ٹکڑے رکھ دیں, وہ بات آ گیا. ثم جعل علی کل جبل, پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے. کیا رکھ دو؟ وہ جو ٹکڑے ہیں وہ مکس کیے ہوئے, وہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو. منہن جزءً, ان میں سے ایک حصہ. اب وہ جو سارا گوشت ہے نا, ایک حصہ ایک پہاڑ پہ, ایک دوسرے پہ, ایک تیسرے پہ, ایک چوتھے پہ رکھ دی. ثم مدعوهن, پھر بلاؤ ان کو. یأتینک سعیاً, وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. اچھا پھر کیا ہوا تھا, چاروں پہاڑوں پہ جب انہوں نے ٹکڑے رکھ دیے اور سارے پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے, پھر اللہ کے حکم سے ان کو بلانے لگے. جس جانور کو آواز دیتے تھے نا, اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے, آپس میں جڑتے, اسی طرح خون خون کے ساتھ ملتا, باقی جو باڈی پارٹس تھے وہ آپس میں جڑتے, جس جس پہاڑ پہ ہوتے نا وہاں سے آتے اور آپس میں مل جاتے, اور پرندہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آ جاتا اور اس کا سر ان کے ہاتھ میں ہوتا نا, تو آپ اس کو دوسرے کا سر دیتے. مثلا کوے کو کبوتر کا سر دے رہے ہیں تو وہ نہیں لیتا تھا, خود اس کا سر دیتے تھے تو جڑ جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک ایک پرندہ اس طرح سے زندہ ہو کے دوڑتا ہوا ان کے سامنے آ گیا اور ویسے کا ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا پہلے. سبحان اللہ, اللہ کی کتنی بڑی قدرت انہوں نے دیکھی. اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھیں, بعض لوگ, اب دیکھیں ہمارے بھی تو بعض لوگ ایسے وہ ہو جاتے ہیں نا, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ چیز ہم غیر مسلموں کو کیسے بتائیں گے. تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے مانوس کر لیے پرندے, پھر انہوں نے یہاں پہ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءً, پھر ہر ایک جگہ پہ ہر ایک جبل کے اوپر ایک ایک پرندہ رکھ دیا, پھر ان کو بلایا تو وہ دوڑتے بھی آ گئے. تو اس میں کون سی مشکل بات ہے پھر؟ پھر اس میں کون سا معجزہ ہے؟ پھر اس میں کون سا زندہ کرنے کی بات ہے مردے؟ لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم غیر مسلم کو بتائیں کیسے, وہ کہیں گے یہ کیسی بیکار بات تم کر رہے ہو, یہ کیسی ہو رہا ہے, وہ تم ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو ہم بس یہ کہہ دیتے اگر بھائی یہی بات تھی تو اس میں تو کوئی ایسی خرقے عادت بات ہی نہیں ہے, سپر نیچرل بات ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی بندہ, کسی کا بھی کوئی پیٹ بھی اپنے پاس رکھتا ہے, کہیں پہ چھوڑ کے آتا ہے, اس کو آواز دیتا ہے, وہ بھاگا وا جاتا ہے, وہ کون سی ایسی مشکل بات تھی؟ تو بات یہ ہے, ہم نے اصل میں یہ نہیں نا سمجھتے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اس پہ ایمان ہو نا تو پھر ہم کہیں کہ ایسا پوسیبل ہے,
اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اس میں ہمیں شرمانے کی یا ڈرنے کی کیا بات ہے کہ ہم اب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے غیر مسلموں کو؟ ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ آپ دیکھیں اس بہت زبردست مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، غور کیا آپ نے کچھ؟ صرف مردے کا زندہ ہونا نہیں دکھا دیا، بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ ایک دن وہ آئے گا جب اللہ کی طرف سے بھی کال دی جائے گی، اور یہ ہمارا جو وجود ہے، یہ جو ہماری روح ہے، جیسے یہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کو اب جان گئے تھے نا، مانوس ہو گئے تھے تو وہ بھاگے چلے آئے، تو یہ روح ہے نا، یہ جسم کا ایک ایک حصہ، یہ اپنے رب سے مانوس ہے، یہ اس کی طرف سے جو کال آئے گی نا، تو یہ قبروں سے اٹھ کے یہ جسم دوڑے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آج اگر اللہ ان کو زندہ کر کے دوڑا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی ایک آواز کے اوپر یہ اس طرح جمع ہو سکتے ہیں، تو کیا تمہارا ذرہ ذرہ اللہ کی کال پہ جب سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت کیا تمہارا ذرہ ذرہ جڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ جو اللہ ان پرندوں کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے، کیا تمہیں نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارے ذرے ذرے کو نہیں جوڑ سکتا؟ جو اللہ اس گدھے کو، دیکھو اس کی ہڈیاں بھی سوکھ چکی تھیں، سوکھ کے سفید نظر آ رہی تھیں، ان کو جب کھڑا کر سکتا ہے، ان پہ گوشت چڑھا سکتا ہے، کیا تمہارے ذرے ذرے کو جمع نہیں کر سکتا؟ اگر انسان اپنی پہلی پیدائش پہ غور کر لے نا، تو وہ اس چیز پہ یقین کر لے گا۔ دیکھیں ہم جو پہلی دفعہ پیدا ہوئے، تب بھی تو ہمارا کوئی ذرہ کہاں، کوئی ذرہ کہاں، کوئی ذرہ کہاں پڑا ہوگا، پھر کیا کیا غذائیں کھائیں ماں باپ نے، ان نے پھر اس سے نطفہ بنا، پھر اس سے جو بھی بن کے پھر انسان جو پیدا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے، کہاں کہاں اس کے ذرے پڑے ہوتے ہیں نا۔ اپنے وجود پہ تو غور کر لیں، ہمارے بھی تو ذرے بکھرے پڑے تھے دنیا میں، جن غذاؤں سے ہمارے والدین کا خون بنا، جسم بنا، وہ کہیں کئی کئی چیزیں تھیں نا، کہاں کہاں سے آئی تھیں۔ تو اللہ نے جب ہمیں کھڑا کر دیا اس طرح پہلی دفعہ میں، تو کیا دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ تو اور یہ بھی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ دیکھیں جو چیز جس سے مانوس ہوتی ہے اس کی طرف ہی دوڑتی ہے نا، تو اس روح نے تو اللہ کو پہچانا ہوا، یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والی آواز کو پہچان لے گی، یہ جسم تو دوڑے گا، لیکن کیا بات ہے کہ اس دن تو یہ دوڑے گا، آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر غفلت کے اتنے پردے پڑ جاتے ہیں، ماحول کے اتنے اثرات ہو جاتے ہیں کہ رب کی طرف سے جو حکم آتا ہے، جو کال آتی ہے، اس کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہی نہیں ہیں، اس کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں، اس پہ لبائی کہتے ہی نہیں ہیں۔ اس دن انسان کہے گا، اس دن انسان بھاگے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا مشاہدہ نہیں کرا سکتا، نہیں، وہ غالب ہے، وہ چاہے جس کو مرضی ایسی چیزیں دکھا دے، جس کو چاہے دکھا دے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر انسان کو بھی دکھا سکتا ہے، مگر اس کی حکمت اس میں ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا، کیونکہ ورنہ ایمان بالغیب تو کچھ رہے گا ہی نہیں، ہے نا، کیا رہے گا پھر، یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں عطا فرمائے اور اطمینان قلب عطا فرمائے، اور اس بات کو ہمارے دلوں میں اتار دے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 261 سے 283 تک، یہ تقریباً 23 آیات بنتی ہیں، یہ ساری مال سے متعلق ہیں، مال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز دی ہیں، اگر ان کو آج کی دنیا فالو کرے نا، تو سارا اکنامک سسٹم صحیح ہو جائے۔ اور اس میں سمجھ لیں آپ، ٹو پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، پہلے حصے میں، پہلا جو پورشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ یا جس کو صدقہ یا جس کو خیرات آپ کہتے ہیں وہ۔ نمبر ٹو جو پارٹ آ رہا ہے اس میں سود کے لین دین کو حرام قرار دے کے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ پارٹ آ رہا ہے نا اس میں پھر آپ یہ دیکھیں گے، جو سود والا تو ہم نہیں پڑھیں گے آج، مگر جو یہ پہلے دو رکوعات ہم نے آج آدھا پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم باقی کو مکمل کریں گے۔ ان دو رکوعات میں تو صدقہ و خیرات کے فضائل ہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ موٹیویٹ کیا گیا ہے صدقہ و خیرات کرنے پہ، اور آخری جو دو رکوع ہیں ان میں سود کی حرمت اور قرض کے جو جائز طریقے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سمجھ آ گئی نا آپ کو، یہ جو پہلے دو رکوع ہیں وہ صدقہ خیرات کے فضائل ہیں اور پھر کس وجہ سے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے اور اس کی موٹیویشن اور یہ سب چیزیں، جو لاسٹ ٹو رکوز ہیں اس کے اندر انٹرسٹ اور اس کی حرمت اور اس کے قرض کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں آج جو پہلا، بڑی خوبصورت مثال ہے، اتنی پیاری مثال دی گئی اور اتنی اس میں ڈیپتھ ہے نا سبحان اللہ اس مثال میں، جو انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اللہ کے لیے ہی آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن وہ ایک فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، جس کو فی سبیل اللہ کہیں گے، اور خاص طور پہ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر دین کی دعوت، دین کی اشاعت، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے جو بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہے۔ کمثلی، مانند مثال کے۔ اب مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سیدھی سیدھی بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہم عام زندگی میں مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں، اس سے دماغ میں، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ اب دیکھیں اس کی مثال کیسی ہے، حبتن، ایک دانے کے۔ جیسے مثلا آپ میں سے جس کو شوق ہو بہت پھول پودوں کا، تو ایک بیج آپ لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، زمین میں دباتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پودا جو نکلتا ہے اس میں سے کتنے پھول کھلتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک دانہ، امبتت، اس نے اگائیں، سبع سنابلا، سبع سنابل، سمجھیں کون اپنے ذہن میں لے کر آئیں، سٹا جو ہوتا ہے، بھٹا، جس سٹا جو بھی کہے، وہ کون ذہن میں لے کر آئے۔ آپ ایک دانہ ڈالا آپ نے، اس سے ایک پودا اگا جس سے سیون کون سمجھ لیں لگ گئے، سنابل، فی کل سنبلتن، ہر ایک خوشی میں یا بالی میں کیا ہے، مئت حبہ، سو دانے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر دانے لگے ہوتے ہیں نا کارن کے اوپر، سمجھ لیں کہ سو دانے ہر ایک پہ لگے ہیں، تو کتنے بن گئے، 700، رائٹ۔ اب آپ نے کتنے دانے زمین میں ڈالے تھے، ایک، اور نکلے کتنے، آپ کو کتنے مل گئے، 700۔ ایک آپ نے خرچ کیا دانا، ایک خرچ کیا بیج، ایک دیا، آپ نے سوچا یہ زمین کے اندر چلا گیا، دب گیا، چھپ گیا، کھو گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، وہ لے کر آیا واپس آپ کے پاس، کتنے، 700 لے کر آیا۔ اور صرف یہ 700 نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دے، یعنی مور دین 700 بھی اللہ جس کے لیے چاہے کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ مثال جو ہے نا، یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ اتنی پیاری مثال ہے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کو پتہ چلی گئی، عام صاف سمجھ آ رہی ہے نا، صدقے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک دو گے اللہ کے راستے میں تو 700 ملے گا، اور بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ نمبر ٹو، صدقے کا جو اجر ہے اس کے لیے شرائط بھی اس میں ہے، وہ کیسے، وہ سمجھنے کی بات ہے، ذرا اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ بیج ڈالتی ہیں، کوئی بھی، یا کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، उस वक्त क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो उसको देखनी है, जो उसको ध्यान रखनी है। नंबर वन क्या है कि बीज खराब ना हो। अगर बीज खराब हुआ तो क्या उसका प्लांट उगेगा, फसल उगेगी? नहीं। तो बीज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है?